വരിക മുഹമ്മദ് വാല മുഹമ്മദ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد. سال کے اعتبار سے اور سال کے اہم ترین ایام کے اعتبار سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم انگیز ترین دن پر پہنچنے والے ہیں. آج 27 سفر ہے اور کل 28 سفر کا دن. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت اور ان کے غم کا دن ہے. اس دن کی مناسبت سے اپنے امام کے حضور عرض تسلیت پیش کرنے کے لیے اور اس بات کے اظہار کے لیے کہ دنیا کی طرف سے دی جانے والی تمام تر مشکلات کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کے ساتھ ہیں, ان کے عقیدے ان کے نظریے کے ساتھ ہیں, تین دفعہ باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہ ایام ایک بار پھر یاد دلاتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس فکر اور اس نظریے کی خاطر کیا قربانیاں دی ہیں. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نبی کی نسل نے اتنی قربانیاں نہیں دیں جتنا خود اللہ کے نبی اور ان کی نسل نے دی. 11 نسلیں ایک بعد دیگرے شہید ہوتی چلی گئیں, دنیا کے سخت ترین ظالموں کی جابروں کی حکومتوں کو تحمل فرمایا, اور انسانی زندگی کے اختتام تک پہنچنے کا کوئی ایسا سخت راستہ نہیں تھا جو اہل بیت نے تحمل نہ کیا, چاہے وہ شمشیر سے ہو چاہے وہ زہر سے ہو. انسانی زندگی کی مشکلات میں چاہے وہ زندان میں ہو اور چاہے تقیے کے اندر مختلف جگہوں پر, ان تمام کو تحمل کرتے ہوئے اس فکر کو آگے بڑھایا. آج بھی الحمدللہ رب العالمین اس فرقے کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر ہیں جس کے ماننے والے 61 ہجرہ میں 72 افراد تک محدود ہو گئے تھے. جیسے کہ تاریخ میں ہمیشہ ہوا ہے, ہر قوم نے جس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر پر چلنے کی کوشش کی ہے اس نے کوئی نہ کوئی امتحان دیا ہے, اور جیسے جیسے عمل کا راستہ بڑھتا چلا جاتا ہے امتحان کا درجہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک قوم یہ کہتی ہے کہ ہم صرف نام لیں گے, نام لینے کا ایک امتحان ہے. ایک قوم یہ کہتی ہے کہ ہم نام بھی لیں گے اور ان کے نظریے کا ذکر بھی کریں گے, اس کا ایک علیحدہ امتحان ہے. پھر جب وہ نظریے پہ عمل کرنے لگتے ہیں تو ایک موقع پر وہ پہنچتے ہیں کہ اہل بیت نے دنیا کے ظالموں کو للکارا تھا, اور ان کے اندر یہ فکر آتی ہے کہ ہم بھی سید الشہداء کی طرح دنیا کے ظالموں کو للکاریں گے. اب اس کا امتحان علیحدہ امتحان ہے. ایک دفعہ فرد یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو امتحان دیتا ہے, ایک دفعہ قوم یہ کام کرتی ہے تو امتحان دیتی ہے. آپ جتنا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چلنا شروع کریں گے, جتنا آگے بڑھنا شروع کریں گے, آپ کا اور ہمارا امتحان بڑھتا چلا جائے گا. لہذا آپ بہت آسانی سے دیکھیں گے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ایک قوم فکر اہل بیت سے دست بردار ہونا شروع ہو جائے تو پھر مشکلات میں نہیں جائے گی, اور اگر کوئی قوم اس کے اوپر مضبوطی دکھائے گی تو پھر وہ مشکلات میں پڑے گی. الحمدللہ رب العالمین پاکستان میں شیعت کو کئی دفعہ مختلف ذرائع سے آزمایا گیا ہے, امتحانات میں ڈالا گیا ہے. کبھی نتائج متوقع سے بڑھ کر ہوتے ہیں, کبھی نتائج توقع سے کم ہوتے ہیں. عاشور کے موقع پر ایک سانحہ ہوا, اور گویا مقدس ترین فکر کے اوپر حملہ ہوا. عاشور کا دن جلوس کا جلسہ جو تشیع کے افکار کے اندر عزاداری کے حوالے سے لازمی ترین حصہ قرار پاتا تھا, جس کے بغیر شیعت اپنے نام پر باقی نہیں رہ سکتی تھی, اس مقدس حصے کے اوپر حملہ ہوا. گویا اس قوم کو چیلنج کیا گیا کہ یہ جان بچانا چاہیں گے یا جلوس بچانا چاہیں گے. بحمد اللہ رب العالمین توقع سے بڑھ کر قوم نے رد عمل دکھایا اور چہلم کے دن پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر کے ثابت کیا کہ جان دینا پسند کریں گے لیکن جلوس سے ہٹنا پسند نہیں کریں گے. خود لوگوں کا شرکت کرنا غیر معمولی جواب تھا, اس کے بعد نظم و ضبط کے ساتھ شرکت کرنا یہ شاید اس سے بڑھ کر جواب تھا کہ باہر ہونے والے دھماکوں کی اطلاع آئی اور قوم کے نظم و ضبط کے اندر تبدیلی نہیں آئی, ان کا نظم و ضبط اپنی جگہ کے اوپر باقی رہا. جس نے بھی کیا اس نے چاہا تھا کہ یہ قوم متشدد قوم کہلائے, وائلنٹ قوم کہلائے, لیکن اب سنجیدگی اتنی آ گئی کہ قوم نے اس بات کو احساس کیا کہ یہ ہمیں تشدد کے راستے پر جان بوجھ کے ڈالنا چاہتے ہیں. لہذا اتنے بھرے ہوئے ہجوم کے ساتھیوں کے اوپر حملہ ہوا, دو حملے ہوئے, لیکن اس قوم نے کسی جگہ پر آگ نہیں لگائی, کسی جگہ پر توڑ پھوڑ نہیں کی اور ثابت کیا کہ یہ جلوس تقدس کی جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, اور ان تمام سازشوں کا مقابلہ کر لیا جو عاشور کے دن ان کے خلاف ہوئی تھی. الحمدللہ رب العالمین چہلم کے جلوس سے بہت اچھی طرح ثابت ہوا کہ عاشور میں جو جرم و جنایت کی گئی تھی دھماکے کے بعد اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں تھا, بین باہر کے عناصر تھے جنہوں نے اس کام کو انجام دیا. خدا نمتال نے اس امتحان میں کامیابی سے جو عزت دی ہے, خدا نمتال نے اس امتحان کی کامیابی کے نتیجے میں جو فخر دیا ہے, اس کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. البتہ یہ دیکھتے ہوئے کہ اس ناکامی کے باوجود ظاہر ہے کہ دشمن دستبردار نہیں ہوگا, ظالموں کی ایک عجیب فکر ہوتی ہے, وہ جانتے ہیں کہ نہیں جیت سکتے لیکن آخری وقت تک اپنی سازشوں سے دستبردار نہیں ہوتے, فرعون کی طرح, ابو جہل کی طرح, ابو لہب کی طرح, بنی امیہ کی طرح. وہ جانتے تھے کہ کبھی نہیں جیت پائیں گے, یزید جانتا تھا, عمر ابن سعد, عبید اللہ ابن زیاد, یہ سب جانتے تھے کہ سید الشہداء کے مقابلے میں انہیں سب کچھ کر لینے کے باوجود کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ انجام دیا جو انہوں نے انجام دیا. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا, بظاہر انہوں نے چہلم عاشور کے موقع پر ایک کارروائی انجام دی اور وہ ایک ٹیسٹ لیا کہ اس قوم کے اندر کتنی طاقت ہے. ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے, قوم کے اندر جذبہ تھا, جوش تھا اور ہوش بھی تھا, وہ میدان میں اترے, سازش کا مقابلہ کیا. انہوں نے اس بات کو جانتے ہوئے چہلم سے چند دن پہلے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ قوم کا رد عمل بہت پازیٹو ہے, جوش بہت زیادہ ہے اور ہوش کی کچھ داستان نظر آ رہی ہے, انہوں نے اس عوامی رد عمل کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک اور سازش کی تاکہ کسی طریقے سے اس کامیابی کے جشن کو غم میں تبدیل کر دیں. الحمد للہ رب العالمین اس قوم نے پھر مقابلہ کیا, دشمن کی سازش کو پھر ناکام کیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دستبردار ہو جائیں گے؟ ایسا مشکل ہے, نہیں نظر آتا کہ دستبردار ہوں گے. اب یہ کیا راستہ اختیار کرنا چاہیں گے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں بہت زیادہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی اب اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی. یا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ آئسولیٹڈ ایونٹس ہیں, ان کے پیچھے کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. میرے خیال کہ ایسا کوئی سوچے گا, جو کچھ انجام پا رہا ہے وہ آئسولیٹڈ ایونٹس نہیں ہے, اس کے اندر سینکڑوں لوگوں کو ملوث ہونا چاہیے. تو اس کے پیچھے اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑی پارٹی ہونی چاہیے جس نے کام کیا ہوگا, اور یقیناً وہ پارٹی سوچ سمجھ کے کام کر رہی ہوگی. تو اب یہ لوگ کیا کرنا چاہیں گے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے, جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات, وہ یہ کہ یہ خوف و ہراس پھیلانے کی خاطر شاید دوبارہ سے ٹارگیٹڈ کلنگ پہ جائیں گے. مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر اس راستے کی طرف جائیں گے جو انہوں نے 9 سال پہلے, 10 سال پہلے آزمایا تھا, اور اس زمانے میں شہید ہونے والوں میں اس مسجد کے پیش امام بھی شامل تھے, ان کی روح کے درجات کی بلندی کے لیے, ان کے فرزند جو ان کے ساتھ شہید ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے, تمام شہدا کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. ان سب کے مقابلے میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے جو ہمارا تجزیہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہ یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اس کے پیچھے کچھ بین الاقوامی عناصر بھی ہیں، کچھ علاقائی عناصر بھی ہیں، کچھ ایران کا معاملہ ہے، اور زیادہ بنیادی طور پر تو وہی اس وقت سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے جو ڈکٹیٹ کر رہا ہے ٹرمز کو. اس میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ کم از کم بھی ایک سال تک، ڈیڑھ سال تک اور چلنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر وہ ایشو سالو نہیں ہوگا ایک ڈیڑھ سال تک کم از کم بھی. تو یہاں پر کچھ نہ کچھ وقفے کے ساتھ خوف و ہراس پھیلایا جائے گا. کیا اہداف ہوں گے ان لوگوں کے؟ میرا اپنے خیال ہے دو تین اہداف کو لوگ فالو کر رہے ہوں گے. ایک ہدف یہ ہوگا کہ پاکستان میں شیعت کم از کم اپنے انسجام کو کھو بیٹھے، ان کے اندر اتحاد نہ رہے، یہ لوگ خوف کے عالم میں اپنی طاقت کے اظہار سے عاجز ہو جائیں. یہ منصوبہ مکمل ناکام ہوا ہے ابھی تک، اور میں نے عرض کیا کہ یہ دستبردار نہیں ہوں گے، یہ ایک ڈیڑھ سال تک میرا اپنے خیال ہے اس کو فالو کریں گے اور مسلسل کوشش کریں گے کہ جو اتحاد نظر آ رہا ہے یہ اتحاد ٹوٹے. اس کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے میں بھی عرض کروں گا. دوسری بات یہ چاہیں گے کہ ایک طرف سے شیعہ قوم کا اتحاد ٹوٹے، دوسری طرف سے شیعہ اور سنی کا تضاد جس کی جڑیں اس معاشرے کے اندر کافی پرانی ہیں وہ دوبارہ سے اٹھے اور شیعہ اور سنی کا اختلاف کہیں نہ کہیں نمودار ہو کسی نہ کسی جگہ پر. اس اعتبار سے مجھے یوں لگتا ہے کہ اب جو کارروائی ہونے والی ہے وہ ہمارے مقابلے میں شاید کہیں اور ہونی چاہیے. جو ان کی پلاننگ کا حصہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اب کارروائی ہمارے اوپر ہونے کی بجائے یہ کہیں اور انجام دیں گے، اور جیسے کہ آپ کے ذہن میں انہوں نے 12 ربیع الاول کے واقعے میں اسی طرح کا ایک عمل انجام دیا تھا. بنانے والے اتنے عقل مند نہیں ہیں، یہ میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں اتنے ماسٹرز نہیں ہیں کہ ان کی پلاننگ کو ریڈ نہ کیا جا سکے، اس کا جواب نہ دیا جا سکے. ان کی پلاننگ ریپیٹ ہو رہی ہیں، ان کے جو بھی منصوبے ہیں اس کی پیسز ریپیٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے پاکستان میں جو کچھ کیا ہے اب تک اسی تجربے کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کی پلاننگز کی کاپیز پیچھے سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت سادہ سے نظر آتا ہے. تو جو اب نظر آتا ہے وہ یہ کہ کچھ ٹارگیٹ کلنگ ہونی چاہیے ان کے منصوبے کے تحت، جس میں سے ہم اور اہل سنت دونوں شریک ہوں گے اور شاید وہ لوگ زیادہ شریک ہوں گے اب اگلے مرحلے کے اندر. تو یہ دوسرا ہدف ہوگا کہ شیعہ اور سنی کے درمیان کسی طریقے سے کوئی تعارض، کوئی تضاد، تنازع دوبارہ کھڑا کیا جائے. یہ دو باتیں. تیسری بات، مجموعی طور پر ملک کو افراتفری میں مبتلا کرنا ہے، مجموعی طور پر اس ملک کو افراتفری میں مبتلا کرنا ہے. ان کے کچھ اہداف شیعہ قوم کے اتحاد کو توڑ کے حاصل ہونے، کچھ ان کے اہداف شیعہ اور سنی کے جھگڑے کو ایجاد کر کے حاصل ہونے، اور کچھ اہداف پورے پاکستان کو افراتفری میں مبتلا کر کے حاصل ہونے. کافی حد تک مختلف علاقوں کے اندر کامیابی ہوئی ہے انہیں، کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے، افراتفری پھیلی ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ اس سازش کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے، اور نہیں لگتا کہ وہ 60 سال میں کبھی بھی تیار رہے ہوں کسی بھی سازش کے لیے، اور نہ مستقبل کے اندر کوئی ایسی امید نظر آتی ہے. اس کا مطلب ہے سارا کا سارا بوجھ پبلک کے اوپر آئے گا، ان کے اندر وہ تیاری نہیں ہے جس سے یہ مقابلہ کر سکیں. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ مادہ پرست خود غرض شخص دنیا کی کسی سازش کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ سازش کا حصہ بن جاتا ہے. جو مادہ پرستی اور خود غرضی ان لوگوں کے اندر نظر آتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی سازش کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، یہ صرف اس سازش کا حصہ بن کر اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ کراچی کی سطح پہ ہمیں یہی نظر آیا. اب اس کے مقابلے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے تاکہ ہم اس مشکل کو کسی طریقے سے طے کریں؟ اس کی وجہ یہ کہ جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ اس سے ہم دستبردار وہ ہم ان کو دے نہیں سکتے. یہ جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم مثال کے طور پر اپنے اتحاد کو ختم کریں، اور مثال کے طور پر اپنے مذہبی مراسم کو باؤنڈریز کے اندر محدود کر لیں یا انڈر گراؤنڈ چلے جائیں، اس کا علنی اظہار نہ کریں. یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم نے عزاداری کو بچپن سے سیکھا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ بنا کے سیکھا ہے، لہٰذا ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ان کی دوسری خواہش یہ ہے کہ یہ ہم اہل تسنن کے ساتھ تعارض میں آئیں. ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم کسی اور مسلمان کا خون بہانے کی کوشش کریں. اگر کوئی اور گروہ یہ کام کرتا بھی ہے اور ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے کہ اس نے یہ کام کیا، تب بھی ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم کسی اور مسلمان گروہ کا خون بہانے کی کوشش کریں. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہ درس نہیں دیا، لہٰذا ہم اس کام کو بھی انجام نہیں دیں گے. تیسری ان کی کوشش یہ ہے کہ ملک افراتفری میں چلا جائے. میں سمجھتا ہوں پاکستان جس خون اور جس مال کے ذریعے بنا ہے وہ اہل بیت کے ماننے والوں کا خون و مال تھا، لہٰذا ہمارے لیے عزیز ہے کہ یہ ملک باقی رہے. ہمارے لیے واقعا ایک ہدف میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والا یہ ملک اپنی جگہ پہ باقی رہے. لہٰذا اگر یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ملک کے خلاف ہونے والی کسی سازش میں استعمال کر پائیں گے، میں سمجھتا ہوں شیعہ محب وطن ہے، شیعہ اپنے ملک کے خلاف ہونے والی سازش میں کبھی بھی شرکت نہیں کرے گا. شیعہ کے اندر ہوش کے عناصر موجود ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اب اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہوگا, چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ان کی خواہش ہے خوف و ہراس بیٹھے. خوف و ہراس کے نتیجے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں, خوف و ہراس کے نتیجے میں بہت ساری صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں. پہلا کام یہ کیجئے, خوف و ہراس کو دل سے نکال دیجئے. اور خوف و ہراس کو میں نے عرض کیا, مادہ پرست انسان خوف و ہراس کو دل سے نہیں نکال پائے گا. دولت کے پجاری اپنے دل سے خوف کو نہیں نکال پائیں گے, دولت کی وجہ سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں. آپ اہل بیت اطہار کی افکار میں سے ان افکار کے اوپر خاص تاکید شروع کر دیں جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو خوف کا مقابلہ کرنا سکھایا. دیکھیے وہ کس چیز سے اپنے ماننے والوں کو خوف کے خلاف تیار کرتے تھے. تو وہ مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے افکار میں دو عناصر ایسے تھے جو انسان کو ہر خوف سے آزاد کر دیا کرتے تھے. ایک تو یہ کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اہل دنیا نہیں بناتے تھے, اہل آخرت بناتے تھے. اہل آخرت ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیازی تصور کرتے تھے. لہذا اگر ان کو دنیا کے ذریعے سے کوئی خوف دلائے یا لالچ دلائے, وہ خوف اور لالچ کے جال میں نہیں پھنستے تھے. خوف اور لالچ کا جال دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ ہے. کوئی بھی اٹامک ویپن خوف کے بغیر کام نہیں کرتا. سب کے پیچھے صرف ایک منطق ہے, خوف اور لالچ, تما. اگر کوئی اہل آخرت ہو تو خوف اور لالچ سے باہر آ جاتا ہے. سب سے پہلے کوشش کیجیے اورینٹیشن آخرت کے اوپر لے جائیے. اگر آپ اہل دنیا رہیں گے نعوذ باللہ, آپ کے اندر خوف ہوگا, آپ کے اندر لالچ آئے گی, تما ہوگی, ہرس ہوگی. ان سب سے آزاد ہونے کا راستہ یہ اہل آخرت بن جائیے. اہل آخرت بننے کا طریقہ یہ ہے, ہر کام میں اپنی آخرت کو مد نظر رکھیے, دنیا کو پرائرٹی نہ دیجیے, آخرت کو دیکھیے. دوسری بات یہ کہ سب سے بڑا خوف انسان کو موت کا خوف ہوتا ہے, اور موت کے ساتھ ایک اور اٹیچڈ خوف ہوتا ہے, اس پر میں عرض کروں گا. موت کے خوف کا آسان ترین راستہ جو ہم نے سعید و شہدا سے سیکھا اور وہ ہماری رگوں میں چلا جانا چاہیے, وہ شہادت کی طلب ہے. آپ شہادت کو طلب کیجئے. شہادت کی طلب انسان کو موت کے خوف سے آزاد کر دیتی ہے, چونکہ وہ اس بات کی طلب کرنے لگتا ہے خدا متعال سے کہ خدا مجھے موت چاہیے تیرے راستے کے اندر. میں بستر پہ نہیں مرنا چاہتا, میں حادثاتی موت نہیں مرنا چاہتا, میں تیری راہ میں مرنا چاہتا ہوں. تو جب وہ خدا سے خود طلب کر رہا ہوتا ہے کہ خدا مجھے موت چاہیے تیرے راہ کے اندر, تو پھر موت سے اس کو کوئی خوف احساس نہیں ہوتا, یہ مطمئن ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ لوگ مطمئن تھے چہلم کے دن. شاید کہہ سکتے ہیں کہ سید الشہداء کی غیبی امداد کا ایک اثر تھا کہ وہ دل جو پہلے موت سے ڈرتے تھے اچانک موت سے بے نیاز ہو گئے. بعض اوقات قوموں کے اوپر اچانک کوئی غیبی امداد آتی ہے, فرد ویسا نہیں ہوتا لیکن اجتماع عجیب طریقے سے کچھ اور ہو جاتا ہے. ممکن ہے اس جلوس میں شرکت کرنے والا فرد جلوس سے نکلنے کے بعد پھر موت سے ڈرتا ہو, لیکن اس وقت موت سے نہیں ڈر رہا تھا. اجتماع کے اوپر اہل بیت کی شاید کوئی نظر پڑ گئی تھی کہ اس اجتماع کو کسی اور طریقے سے دکھایا جائے دشمن کے دل میں خوف بٹھانے کے لیے. تو یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گروہ کے اندر ایک خاص عنایت اہل بیت اطہار علیہ السلام آتی ہے جو فرد کے اوپر نہیں آتی. تو شہادت کی طلب اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. اور شہادت کی طلب وہ چیز نہیں ہے جو ہمیں سیکھنی پڑے گی, نہیں, یہ وہ چیز ہے جو ہم نے ہمیشہ سے سیکھی ہے. اور جب ہم نام نہیں لینا چاہتے اپنے امام کا, تو ہم کہتے ہیں سید الشہداء, شہداء کے سردار. تو جو بھی کہہ رہا ہے سید الشہداء, یعنی وہ جرگے شہداء کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے, چونکہ وہ امام کو اپنا سردار تصور کر رہا ہے. تو شہادت کی فکر وہ نہیں جو ہمیں سیکھنی پڑے گی, یہ ہم نے سیکھی بھی ہے, ہمیں یاد دلانی پڑے گی. اور ہمیں اپنے آپ سے کہنا پڑے گا کہ ہمارا راستہ بھی وہی راستہ ہے جو جون زہیر اور حبیب ابن مظاہر جیسوں کا راستہ تھا, ہمیں اسی پہ چلنا ہے. یعنی اس نظریے کو اپنی عمل کے اندر لانا پڑے گا. بس اتنا سا کام, ایک طرف سے اہل آخرت بن جائیے, دوسری طرف سے شہادت کو طلب کیجیے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے اتحاد کو ہر سطح پر بڑھانا شروع کر دیجیے. اکیلے نظر نہ آئیے, اپنے اتحاد کو بڑھانا شروع کر دیجیے. یعنی اگر آپ کہیں محلے کے اندر ہیں, آج تک آپ نے خبر نہیں کی کہ یہاں پر اہل بیت کے ماننے والے کہاں کہاں رہ رہے ہیں, خبر کیجیے. اگر آپ کے کام کی جگہ پر کچھ اہل بیت کے ماننے والے تھے اور آپ نے اب تک ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا تھا, اپنے رابطے کو بڑھا دیجیے. آپ کا انسجام, آپ کا نظم و ضبط دشمن کے لیے بہترین ضرب ہے. اور میں پھر عرض کروں گا چہلم کے دن تعداد سے بڑھ کر نظم و ضبط تھا جس نے دشمن کو ڈرایا ہے, اور آپ اس نظم و ضبط کو ایجاد کر سکتے ہیں. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ وہ خوف و ہراس کیسے بٹھانا چاہتے ہیں, وقت انتہائی کم ہے مجھے احساس ہے, میں اس کو اختتام پذیر کرتا ہوں. خوف و ہراس کیسے بٹھانا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں چند لوگ معاشرے کے اندر نظر آئیں جو کہہ رہے ہوں کہ ہم برباد ہو گئے, ہمارا پالنے والا شہید ہو گیا, وہ مر گیا, پیچھے بچے یتیم رہ گئے, عورتیں بیوہ ہو گئیں. اس تصور کو ختم کر دیجئے. ایک تو یہ کہ آپ شہادت کی طلب کو بڑھائیے, دوسرا یہ کہ شہید ہونے والے کی خبر پہ افسوس کا اظہار مت کیجئے, فخر کا احساس کیجئے, فخر کا احساس کریں. یعنی میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ اگر میرا بچہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے تو کیا میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں؟ میں فخر سے کہتا ہوں میرا بچہ فرسٹ آیا ہے. تو اگر وہ شہید ہوا ہے تو میں فخر سے کہوں کہ خداوند متعال نے میرے بچے کو سعادت دی ہے, وہ سید الشہداء کے راستے کے اوپر گامزن ہوا ہے. فخر کیجئے شہادت کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ذمہ داری, جو دنیا میں جس قوم نے بھی شہادت کے منصوبے کے اوپر عمل کیا ہے اس نے اس کام کو انجام دیا ہے, وہ یہ کہ شہداء کے ورثہ کا خیال کیجئے, بھرپور خیال کیجئے. شہداء کے مثلا بیوہ, شہداء کے یتیم بچے اور جو کچھ ان کے اوپر ان کی زیر کفالت تھے, ان کی سخت ترین توجہ, آپ کی سخت ترین توجہ ان کی طرف ہونی چاہیے. کوئی اس کے اندر کوتاہی نہ ہونے دیں. کیوں؟ ان کو معاشرے کے اندر قسم پرسی کا شکار ہوتا دیکھ کر نعوذ باللہ لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے. آپ حوصلے پست نہ ہونے دیں, ان کے اوپر بھرپور توجہ دیجئے. اس وقت میری اور آپ کی ریسورسز کا جتنا مرضی حصہ ان کی طرف جائے ہمارے لیے بہت بہتر ہے. یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے, یہ اس قوم کے شعور اور اس قوم کی مورال کو بلند کرنے کے لیے ہماری انویسٹمنٹ ہے. اس کام کو ضرور انجام دیجئے, چاہے آپ مختصر ترین کنٹریبیوشن کریں. ہمارے پاس شہید فاؤنڈیشن ہے, آپ کے محلے کے اندر اگر کوئی ہے, آپ کی جان پہچان کے اندر کوئی ہے, آپ بھرپور طریقے سے اس کام کے اندر خرچ کر لیجئے. یعنی میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کام کو انجام دینا میرے نزدیک بہت سارے اور کاموں سے جو پہلے کبھی پرائیورٹی ہوتے تھے اس وقت یہ زیادہ پرائیورٹی رکھتا ہے. اس کام کو ضرور توجہ فرمائیے. آپ نے اس کام کو انجام دے دیا, قوم کا مورال بلند ہوگا, قوم شکست نہیں کھائے گی. اور آخری بات یہ کہ میدان میں رہیے. سب سے اہم کام دشمن کو ہرانے کے لیے میدان میں رہیے. آپ نے ایک دن میدان میں آ کر دکھایا دشمن کو, دشمن لرز گیا کہ یہ چہروں کے اوپر کیسے ہو گیا کہ یہ قوم اتنی شدت کے ساتھ میدان کے اندر اتری. آپ میدان کے اندر رہیے, آپ جہاں کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آنا مفید ہوگا اپنی ڈیوٹی سمجھیے. اور اس بوجھ کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ کچھ اور لوگ ہوں گے جو اس کام کو انجام دیں گے. نہیں, میں اور آپ ہوں گے جو اس کام کو انجام دیں گے, کوئی اور نہیں ہوگا. نہ میری اور آپ کی جان ان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے, اور نہ وہ بےچارے اتنے زیادہ سست کو ہم کم قیمت قرار دیں کہ وہ مریں گے اور ہم زندہ رہیں گے. نہیں, آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیے. جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے کہ یہاں کچھ لوگوں کو پہنچنا ہے, ضرور پہنچیے, تاکہ آپ میدان میں رہیں, دشمن کے سامنے طاقت کا اظہار ہو, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اس مقابلے میں کوئی چیز اسلحہ نہیں ہے. اس مقابلے میں کوئی چیز اسلحہ نہیں ہے, اصلاً ڈیفینڈیبل نہیں ہے. چہلوں کے دن جو کچھ ہوا وہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے. یعنی آپ ہر چیز کا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اس کے مقابلے میں کوئی ڈیفینسو لائن ہمارے پاس نہیں ہے سوائے فکر کے. فکر کے ذریعے مقابلہ ہو سکتا ہے. اس گیم میں جو اب شروع ہوا ہے, جو میرا اپنے خیال چلے گا, اس میں کوئی مقابلہ اسلحے سے نہیں ہو پائے گا. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہی اسلحہ استعمال کریں جو وہ استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ چند ہزار روپے کا معاملہ ہے, جو اسلحے اب استعمال ہو رہے ہیں یہ چند ہزار روپے کے ہیں, اور کوئی ہائی ٹیک چیز نہیں ہے, بہت سادہ کام ہے. کیمیکلز کو ہم بھی پہچانتے ہیں, ریموٹس کو ہم بھی پہچانتے ہیں, اتنے الیکٹرانکس اور کیمیکل سے ڈیل کرنے والے لوگ ہمارے پاس بھی موجود ہیں. وہ چاہتے ہیں ہم اس کے اندر کودیں. آپ اس اسلحے کے اندر مت کودیے, آپ صرف اپنے عقل و ہوش کو استعمال کیجیے. آپ کے پاس اہل بیت اتھار علیہ السلام کی طاقت ہے, اہل بیت اتھار علیہ السلام کی دی ہوئی بصیرت ہے, ہر چیز کا مقابلہ کرنا ممکن ہے. صبر اور تقویٰ کو اختیار فرمائیے, خدا نمتاز صبر و تقویٰ کے اوپر کامیابی نصیب کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک ہو الابتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتواحد, الفرد المتفرد انت الله لا اله الا انت الكريم المتكرم العظيم والصلاه والسلام على محمد النبي الرحمه سيد المرسلين وعلي ابن ابي طالب سيد الوصيين وفاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وحسن المجتبى على الخلق اجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث امير المؤمنين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائي على خلقك المعدي عن نبيك وارث علم الماضيين من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء درود بھیجے گا محمد و آل محمد ان تمام مشکلات کے پیچھے بار بار اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیے ان تمام کے پیچھے خداوند متعال نے شاید ان تمام مشکلات کے نتیجے میں امام کی تشریف آوری کو ہمارے نصیب میں قرار دیا لہذا ان کی یاد کو ذہن میں رکھیے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیجیے تقوی اور پرہیزگاری بہترین راستہ ہے ان مشکلات کے مقابلے کے لیے تقوی اپنے وسیع ترین مفہوم کے اندر دین سے جو کچھ سیکھا ہے اب آزمائیے اگر آپ نے سیکھا ہے کہ دعائے توسل سے دل کو آرام ملتا ہے دعائے توسل پڑھیے اگر آپ نے سیکھا ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھنے سے تحفظ نصیب ہوتا ہے اب زیارت عاشورہ پڑھ لیجیے جو کچھ آپ نے دین سے سیکھا ہے اب دین کو اپنے میدان کے اندر لے آئیے میں گزشتہ ایک سال سے کم از کم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا ہم سخت وقت میں آئیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اب ہم داخل ہو چکے ہیں اور اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا لہذا آپ تیاری کیجیے اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے تیار کیجیے شہادت کی طلب کو بڑھائیے اور سید الشہداء کی زیارت کرتے ہوئے مسلسل ان سے طلب کریں آج آپ جلوس آپ مجالس میں شرکت کریں گے شب شہادت ہے اور آپ ایک ایسے امام کی شہادت میں شرکت کریں گے جس کے جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں اس کی وہ امام ہیں جن کی بہن تشریف فرما ہیں اور تشت کے اندر اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو ملاحدہ فرما رہی ہیں یہ بہن بڑی مظلوم بہن ہے یہ وہ بہن ہے کہ اپنے ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے اور دوسرے بھائی کے گلے کے اوپر چھری چلتا دیکھنا ہے اس نے یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی میراث ہے یہ وہ مظلومہ مخدرہ ہیں جنہوں نے اپنے والد کے سر کے اوپر ضرب لگتی دیکھی ہے اپنی والدہ کو در و دیوار میں پامال ہوتا دیکھا ہے اور ان تمام کے باوجود بازار کوفہ و شام کے اندر اپنے والد کے پیغام کو پہنچانے کے لیے موجود ہے ان مخدرہ کا صبر کتنا ہے کہ اون و محمد کو اپنے ہاتھوں قربان ہوتے دیکھا ہے تحمل فرمایا ہے سب تصب رسول خدا کے لیے سخت ہے نہیں معلوم رسول خدا کو زندگی میں زیادہ غم دیکھنے پڑے یا زندگی کے بعد زیادہ غم دیکھنے پڑے اپنے امام کے حضور تسلیت پیش کرتے ہیں ان کے جد امجد کی تسلیت پیش کرتے ہیں ان کے والد گرامی اور اجداد طاہرہ کی تسلیت پیش کرتے ہیں اور یہ دشمن اتنا سخت دل ہے کہ اس کو اہل بیت ادھار علیہ السلام کی احرام سے بھی دشمنی ہے امام زمانہ کے والد گرامی کے ٹوٹے ہوئے گنبد کو دیکھ کر رونا آتا ہے ان کے حضور تسلیت پیش کرتے ہیں اور ایک بار پھر عہد کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما اے پاک پروردگار تو نے فکر ہمیں دیے تو نے عزا ہمارے نصیب میں قرار دیے تجھے واسطہ محمد و آل محمد مرتے دموں تک اس فکر پہ رہنے کی توفیق نصیب فرما اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دشمنان اہل بیت جنہوں نے یہ دو سانحے انجام دیے اور دنیا بھر کے اندر سانحے انجام دے رہے ہیں پاک پروردگار تجھے تیری قدسیت کا واسطہ ہے پاک پروردگار تجھے قدرت فائقہ کا واسطہ تیری جبروت کا واسطہ ہے پاک پروردگار ان دشمنوں کو جلد از جلد بدترین عذاب میں مبتلا فرما ان کو دنیا اور آخرت کی ذلت میں مبتلا فرما ان کے مکر و فریب کو انہی کے اوپر پلٹا دے اے پاک پروردگار کچھ لوگ شہید ہوئے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان قربانیوں کو اس قوم سے قبول فرما ان شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما اے پاک پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما جو زخمی ہوئے ہیں بحق بیماری کربلا شفا عاجل و کامل نصیب فرما تمام دعائیں آرزوئیں اللہ کی حجت کے لیے ہیں ان تمام قربانیوں کے نتیجے میں خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ان قربانیوں کے صدقے میں پوری دنیا کے اندر اہل بیت کے ماننے والوں کی طرف سے دی جانے والی قربانیوں کے صدقے میں ان امام مبارک کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانے ساروں میں قرار فرما، دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔